بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین.
قائد انقلاب اسلامی کا خطاب. فلسطینیوں کا قتل عام اور اقوام متحدہ کی بے بسی. افغانستان میں سیکیورٹی کی منتقلی. جاپان میں آزمائش کی گھڑی. لیبیا کی صورتحال.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے زاویہ انڈر اسکور نگاہ ایٹ دی ریٹ آف سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے تیونس, لیبیا, مصر, بحرین ان ممالک میں رونما ہونے والے واقعات کو انتہائی اہم اور اسلامی بیداری کی علامت قرار دیا. آپ نے ان تغیرات کی دو اہم خصوصیات بیان کی. پہلی خصوصیت ان کا عوامی ہونا, یعنی عوام کا براہ راست میدان عمل میں موجود ہونا, اور دوسری خصوصیت ان تحریکوں کی اسلامی ماہیت. لہذا فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ مصر, تیونس, لیبیا اور بحرین میں رونما ہونے والے واقعات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ملت اسلامیہ کی بیداری کی علامت ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے پیر کے روز مشہد مقدس میں واقع حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں ہزاروں زائرین سے خطاب کرتے ہوئے خطے میں اٹھنے والی تحریکوں کو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ سے متعلق امریکی پالیسیوں کی ناکامی قرار دیا اور فرمایا کہ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خطے کے موجودہ حالات میں اصل شکست امریکہ اور صہیونی حکومت کو ہی ہوگی. مصر میں حسنی مبارک اور تیونس میں بن علی کی حکومتیں اور بحرین اور یمن کے ڈکٹیٹر امریکہ کی علاقائی پالیسیوں کے اہم ستون شمار ہوتے تھے. مبارک اور بن علی کو تو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا ہے. بحرین میں آل خلیفہ اور یمن میں صالح اپنے حقوق کے حصول کے لیے کوشاں اور حکومت سے ناراض عوام سے اس طرح لڑائی میں مصروف ہیں کہ ان کے لیے وائٹ ہاؤس کا ساتھ دینا ممکن نہیں رہ گیا ہے. 30 برسوں سے زیادہ عرصے پہلے ایران میں رونما ہونے والے اسلامی انقلاب نے خطے کے مسلمان عوام کے درمیان اسلامی بیداری کا راستہ ہموار کر دیا تھا. یورپ اور خطے کے قدامت پسندوں کو انقلاب کا دائرہ دنیا کے دوسرے خطوں تک پھیلنے سے جو خوف لاحق تھا, اس کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کو سیاسی, اقتصادی, ثقافتی اور فوجی میدانوں میں مسلسل حملوں اور یلغاروں کا سامنا کرنا پڑا. اب جبکہ اسلامی انقلاب کو کامیاب ہوئے 33واں سال گزر رہا ہے تو اغیار پر انحصار کرنے والے علاقائی ممالک میں اسلامی بیداری کی لہر چل پڑی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے مشہد مقدس میں بہت بڑے عوامی اجتماع سے خطاب میں اسی مسئلے کی جانب اشارہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں دسیوں برسوں سے ملت اسلامیہ کی بیداری کا نعرہ ہی لگایا جاتا رہا ہے جو آج ان ممالک کے عوام کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے پہلے بھی اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا اور پھر مشہد مقدس کے خطاب میں اس کا اعادہ فرمایا کہ خطے کی تحریکوں میں دو خصوصیات واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں. ایک یہ کہ لوگ خود میدان عمل میں موجود ہیں, اور دوسری یہ کہ ان تحریکوں کی منزل دین ہے اور ان کا تشخص بھی دینی ہے. قائد انقلاب اسلامی کے نزدیک یہ دو بنیادی خصوصیات ہیں, اور اسی کا تجربہ ایران کے مسلمان عوام نے اپنی انقلابی تحریک اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے دوران دنیا والوں, خصوصاً مظلوم مسلمان اقوام کے سامنے پیش کیا, اور اب وہی تجربہ مصر اور تیونس میں دہرایا جا رہا ہے. بحرین اور لیبیا میں اسی تجربے نے امریکہ سے وابستہ ڈکٹیٹروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ خطے کے عوام میدان میں اتر پڑے ہیں اور ان کی تحریکیں دینی ہیں. مصر اور تیونس کے عوام نے ان دونوں ملکوں کے ڈکٹیٹروں کی سرنگونی پر منتج ہونے والی اپنی تحریکوں کے دوران واضح لفظوں میں کہا ہے کہ حکومتوں کے خلاف ان کے انقلاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان حکومتوں نے اغیار کے ساتھ وابستگی کے اشوں میں عوام کی توہین کی ہے اور ان کی عزت و وقار کو پامال کر کے رکھ دیا ہے. قائد انقلاب اسلامی کے مطابق مصر کے عوام دیکھ رہے تھے کہ ان کے ملک کا صدر اسرائیل کی فرما برداری کر رہا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر غزہ پٹی کے محاصرے کے دوران معزول حسنی مبارک اسرائیل کے ساتھ تعاون نہ کرتا تو صہیونی حکام غزہ پر اس قدر زیادہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکتے اور نہ ہی اتنے بڑے پیمانے پر ظلم کر سکتے تھے۔
ناظرین، اسرائیل نے حالیہ دنوں میں غزہ پٹی پر اپنے وحشیانہ حملوں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ فلسطین کے منتخب وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو چاہیے کہ اپنے عالمی فرائض پر عمل کرتے ہوئے فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے اقدام کرے۔ انہوں نے ایک اہم بات یہ کہی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو چاہیے کہ فلسطینیوں کی حفاظت اور اسرائیل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اسی طرح قرارداد منظور کرے جیسا اس نے لیبیا کے سلسلے میں کیا۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
مشرقی غزہ پر اسرائیل کے توپ خانے کے حملے میں 5 فلسطینی شہید اور 12 دیگر زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں غزہ پٹی پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور گزشتہ دنوں کے دوران درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان حالات میں فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی عوام کی مدد کی جائے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کو فلسطینیوں کی حفاظت کرنے اور صہیونی حکومت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اسی انداز سے قرارداد منظور کرنی چاہیے جس انداز سے اس نے لیبیا کے سلسلے میں قرارداد کو منظوری دی اور پھر اس پر عمل درآمد شروع کیا ہے۔ فلسطین کے منتخب وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے علاقے کی اقوام سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ اور فلسطین کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر اپنے ایجنڈے میں شامل کریں۔ اسرائیل کی مسلسل بڑھتی ہوئی جارحیت پر عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی حفاظت کے بلند و بانگ دعوے کرنے والے ممالک پر سکوت طاری ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور بھی گستاخانہ انداز میں اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ فوجی اقدامات کو دیکھ کر بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے وسیع پیمانے پر جنگ شروع کر دی ہے۔ اس وقت رائے عامہ کی توجہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ممالک کے انقلابوں کی جانب مبذول ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل فلسطینی عوام کی سرکوبی کرنے اور اپنے اہداف کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہے۔ چونکہ اسرائیل کے اقدامات جنون آمیز اور احمقانہ اور اس حکومت کی ماہیت جنگ پسندانہ اور توسیع پسندانہ ہے، اسی لیے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ غزہ پٹی پر اس حکومت کے حملوں میں اور بھی شدت آ سکتی ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینی عوام کی سرکوبی سے اس حکومت کے ظالمانہ اور غیر انسانی ماہیت اور بھی واضح طور پر دنیا والوں کے سامنے آ گئی ہے۔ فلسطینیوں کی مزاحمت کے سامنے اسرائیل کے پے در پے شکستوں کی وجہ سے صہیونی حکومت سراسیمگی کا شکار ہے، لہذا وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ایک تو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے اور دوسرے فلسطینی عوام کو اسرائیل کے توسیع پسندانہ اہداف قبول کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات سے بڑے بھیانک واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان حالات میں سلامتی کونسل کی بے عملی کی وجہ سے صورتحال اور بھی بگڑ گئی ہے اور اسرائیل بے فکری کے ساتھ اپنی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔
ناظرین، افغانستان میں غیر ملکی افواج سے افغان فورسز کو سیکیورٹی کی ذمہ داری کی منتقلی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے، افغانستان کے امور کے ماہر یوسف زئی کا تبصرہ۔
میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہے، اب تو فی الحال صرف 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کا نظام افغانستان کی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ تو ایک بہت بڑا ملک ہے افغانستان، 34 صوبے ہیں، صرف 2 صوبے ایسے ہیں جہاں مکمل طور پر سیکیورٹی افغان فوج کے حوالے کی جائے، بامیان اور پنشیر۔ باقی کابل کا صوبہ جو ہے وہاں پر ایک علاقہ ہے بہت بڑا سروبی، تو وہ تو افغان فوج کے حوالے نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ فرانس اور امریکہ کی فوج ہے۔ اور جو 4 شہروں کا انتخاب ہوا ہے، ہیرات، مزار شریف، لشکر گاہ اور میتر لم، اس میں صرف لشکر گاہ ذرا خطرناک ہے، وہ طالبان ہلمند کا یہ جو مرکزی شہر ہے، یہاں پر طالبان موجود ہیں. باقی جو شہر ہیں وہاں پر پہلے بھی کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ صرف حوالہ کرنے کی بات نہیں ہے, یہ تو ان کے حوالے ہو جائے گا, لیکن کیا واقعی افغانستان کی فوج وہاں پہ سیکیورٹی مہیا کرے گی, وہاں پر خطرات ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ یہ تو کچھ عرصے بعد ہی ہم کہہ سکیں گے واقعی یہ فیصلہ صحیح ہے اور اس میں افغان فوج یا حکومت کو کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے. دیکھیں یہ کام جو ہے یہ ایک دم وہ نہیں کر رہے, یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں, قسطوں میں کر رہے ہیں. پہلی قسط میں یہ 7 جگہیں ہیں جہاں پہ سیکورٹی کا نظام افغان فوج کے حوالے کیا جائے گا. باقی جو زیادہ خطرناک علاقے ہیں وہاں تو فی الحال غیر ملکی فوج رہے گی, اور یہاں پر بھی جو 7 جگہوں کا انتخاب ہوا ہے یہاں پر بھی غیر ملکی فوج رہے گی. تو میرے خیال میں یہ ایک علامتی قسم کا فیصلہ ہے, تو یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے, یہ تو ایک آغاز ہے. دیکھنا ہے کہ کہاں تک افغان فوج جو ہے وہ سیکیورٹی مہیا کرتی ہے.
ناظرین, جاپان میں بھیانک زلزلے اور ہولناک سونامی کی ہلاکتوں اور اس سے ہونے والی انسانی جانوں کے نقصان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جبکہ ایٹمی بحران کے سلسلے میں کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جس سے امید بڑھی ہے. ملاحظہ فرمائی ہمارا تبصرہ.
جاپان کے زلزلے اور سونامی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی تعداد 30,000 سے تجاوز کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. فوکوشیما ایٹمی پلانٹ کے ریئیکٹر نمبر 1 کے کنٹرول روم میں بجلی مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے, جبکہ جمعرات کو ٹوکیو میں پینے کے پانی کی دوبارہ جانچ کی گئی اور حکام کے مطابق تابکاری کی سطح اب خطرے کے نشان سے نیچے گر گئی ہے. تاہم پانی میں تابکاری کے انکشاف کے بعد منرل واٹر کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے. علاوہ ازیں زلزلے کے مزید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے. تفصیلات کے مطابق جاپان میں زلزلے اور سونامی سے ہلاک اور لاپتہ ہونے والوں کی تعداد 27,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, جبکہ صرف میاگی میں ہلاکتیں 15,000 تک پہنچ جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. فوکوشیما ایٹمی مرکز کے ایک ریئیکٹر میں شگاف پڑنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے, جس سے فضا میں تابکاری اثرات پھیلنے کا اندیشہ ہے. جاپان میں آنے والی اس قدر تباہی کے اثرات ہمہ جہتی ہیں اور اس کے اثرات یقینی طور پر صرف جاپان تک محدود نہیں رہیں گے. جاپان کے مرکزی بینک نے 5 خرب ین جاپانی معیشت میں انجیکٹ کیے ہیں تاکہ بازاروں میں استحکام قائم رہے. بازار میں 5 خرب ین کی رقم انجیکٹ کیے جانے سے اتنا اندازہ تو ضرور ہوتا ہے کہ جاپان میں بے بسی اور بیچارگی کی حالت نہیں ہے, بلکہ اس ملک میں اب بھی خود اعتمادی پائی جاتی ہے. جاپان کے حکام نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے کہ سخت سے سخت حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دوسری عالمی جنگ کے بعد کے برسوں میں جاپان کے وزیر اعظم یوشیدا نے کہا تھا کہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے تعمیر نو کا عمل آگے بڑھانا چاہیے. جاپان نے گزشتہ عشروں میں اقتصادی ترقی اور ایشیا پیسیفک کے علاقے میں طاقت کے نئے آرڈر کے سلسلے میں بہت سرگرم کردار ادا کیا ہے. 1989 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد جاپان نے خاموشی کی پالیسی کو خیر باد کہتے ہوئے سیاست اور معیشت کے میدان میں تیز رفتاری سے سرگرمیاں شروع کی. یہ کام ملک کی مضبوط معیشت کی بنا پر ہی انجام پا سکا. جاپان نے عالمی امن و آشتی کے امور میں اپنی شراکت بڑھائی اور ملکوں کی اقتصادی ترقی میں تعاون کو وسعت دی, جبکہ ثقافتی اور تعلیمی شعبے میں جاپان نے دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ بہت اچھے رشتے قائم کیے. ان تینوں نکات پر جاپان نے سرد جنگ کے دور میں خاص توجہ دی. بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دوسری عالمی جنگ تک ایک فوجی طاقت اور جنگ پسند ملک کے طور پر پہچانے جانے والے جاپان نے دوسری عالمی جنگ میں شکست کے بعد ایسی پالیسی اختیار کی جو عالمی سطح پر امن و استحکام کے سلسلے میں معاون اور مددگار ثابت ہوئی. جاپان کے پاس مختلف قسم کے حالات سے نمٹنے کا طویل تجربہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملک اس موجودہ بحران سے کیسے نمٹتا ہے.
ناظرین, لیبیا میں بحرانی کیفیت جاری ہے. جہاں اس ملک پر غیر ملکی افواج کے فضائی حملے ہو رہے ہیں، وہیں متعدد شہروں میں انقلابی فورسز اور قذافی کی حامی فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے۔ صورتحال پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر اور ریڈیو تہران کی اردو سروس کے ڈائریکٹر سید ساجد رضوی کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔
جناب لیبیا پر ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ لیبیا میں حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ہم کو غیر ملکی افواج کی فضائی بمباری بھی نظر آ رہی ہے، اس کے نتائج اب تک کیا نکلے ہیں اس سلسلے میں بہت واضح طور پر خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ قذافی کا فلاں شعبہ ختم ہو گیا اور اب وہ حملے نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ حملے بھی کر رہے ہیں لیکن زمین پر قذافی کی فورسز انقلابیوں سے باقاعدہ لڑ بھی رہی ہیں۔ ابھی کیا صورتحال ہے، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیں، مجموعی طور پر مغرب نے اور خاص طور پر امریکہ نے مصر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کافی عرصے تک تو لیبیا کے تناظر میں خاموشی اختیار کی رکھی، یعنی ایک مہینہ تقریباً ان لوگوں کو لگا
جی
کوئی واضح فیصلہ لینے میں، اور ان پر ایک طریقے کی بوکھلاہٹ بھی طاری تھی۔ ان کو شاید لیبیا میں اس قسم کے مظاہروں کی یا اتنی توقع جو ہے نہیں تھی کہ لوگ وہاں اس حد تک سڑکوں پر نکل آئیں گے یا انتہائی اقدام جو ہے ان کی جانب سے دیکھنے کو ملے گا۔ نتیجہ یہ تھا کہ خود مغرب میں، امریکہ میں اس سلسلے میں جو ہے وہ فکری لحاظ سے تضاد پایا جاتا تھا، اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نو فلائی زون قائم کیا جائے لیبیا کی فضا میں، اور اس کے بعد فیصلہ لینے تک کافی ٹائم لگا، اس میں بھی ان کے جو ہیں وہ اختلافات جو ہیں وہ سامنے تھے۔ ان کے البتہ اختلافات جو ہیں وہ ان کے مفادات سے مربوط ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ مسلسل جو ہے وہ لیبیا پر بمباری کی جا رہی ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں بمباری کے کہ قذافی کی فورسز کو، خاص طور پر فضائیہ کو جو ہے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ البتہ جو ہمارے پاس خبریں اس میں یہ کہ جس طرح عراق میں کمیونیکیشن کے دفاتر کو ٹیلیفون ٹیلیگراف اور جو اس کی جو بنیادی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اسی طرح لیبیا میں بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ البتہ اس کا فوجی ٹھکانوں سے یا قذافی کی فورسز سے کوئی ظاہر بظاہر ربط نہیں پایا جاتا، البتہ اس کی فضائیہ جو ہے کسی حد تک محدود ہوئی ہے، لیکن زمینی فورسز جو ہیں اس کی مسلسل کاروائیاں کر رہی ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ مغربی فورسز جو ہیں بمباری کر رہی ہیں، اور اس میں بھی عام شہریوں کا قتل عام جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اور لیبین فورسز جو کاروائی کر رہی ہیں عوامی فورسز کے خلاف یا انقلابیوں کے خلاف، اس میں بھی جو ہے کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے۔ شروع کے دنوں میں لیبیا کی جو انقلابی فورسز تھیں اور اس میں جو ان کے ساتھ فوجیوں نے ان کا ساتھ دیا، تقریباً خبریں یہاں تک پہنچ چکی تھیں کہ وہ دارالحکومت کے نزدیک پہنچ گئے ہیں
جی،
لیکن بعد میں جب کرنل قذافی اور ان کی فورسز نے یہ دیکھا کہ کسی قسم کا عالمی رد عمل جو ہے ان کے خلاف سامنے نہیں آ رہا ہے، اور تماشا بن کر جو ہے وہ صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خود کرنل قذافی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کنٹرول میں لے لیتے ہیں، تو شاید امریکہ کو یا مغرب کو جو ہے کوئی زیادہ کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ان پر دباؤ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب دیکھا کہ صورتحال کنٹرول سے نکل رہی ہے اور عوامی فورسز جو ہیں وہ دارالحکومت کے نزدیک تک پہنچ گئے ہیں
جی،
تو مغرب کو اور خاص طور پر امریکہ کو جو ہے وہ قدم اٹھانا پڑا، اور اقوام متحدہ کے ذریعے انہوں نے جو ہے یہ کاروائی کرنے کی کوشش کی۔ اور البتہ اس میں بھی متضاد دعوے ان کے، متضاد خبریں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ابھی تک نیٹو فورسز، یعنی اسی حوالے سے جو ہے وہ اختلاف تھا کہ کون کاروائی کرے، قیادت کس کے پاس، بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ طے پایا، لیکن صورتحال ابھی بھی جیسا کہ آپ نے بھی کہا مبہم ہے
جی۔ قیادت کے سلسلے میں بڑا عجیب رہا بھائی، یہ بظاہر تو یہ تھا کہ لیبیا کے عوام کی مدد کرنی ہے، اب مدد کے سلسلے میں قیادت پہ اتنا جھگڑا، وہ سمجھ کے باہر ہے۔
نہیں، جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ان کو عوام سے تو کوئی رب ضبط نہیں ہے، مغرب کی فورسز کو، امریکہ کو، نیٹو کو، کہیں پہ بھی کسی وقت بھی ان کو اپنے مفادات سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ کچھ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں بوسنی ہرزگوینا میں، کہ جہاں یورپ کے قلب میں جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور اقوام متحدہ کی فورسز اور نیٹو فورسز جو ہیں وہ مسلسل وہاں پر تعینات تھیں اور نگرانی کر رہی تھیں، اور انہوں نے اس وقت تک مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ جب تک مسلمان مجبور نہیں ہو گئے ان کی شرائط مان نہ لیں، اور بوسنی ہرزوگوینا کے جو ہے حصے بکھرے ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں سربرینیستا جیسا شہر جو پورا تہس نہس کر دیا گیا، تب جو ہے وہ ان کو اپنے فوجیوں کو وہاں پر عملی اقدام کرنے کے لیے احکامات ان کو دینے پڑے، اور انہوں نے اس وقت دیے کہ جب وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور مسلمان فورسز جو ہیں وہ بالکل پسپا اختیار کر چکی تھیں، اور مسلمان قیادت بھی جو تھی بوسنی ہرزگوینا کی وہ مجبور تھی کہ سربوں کے ساتھ یا کروٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مرضی کی شرائط مانے۔ یہاں پر بھی تقریباً چاہے وہ بحرین ہو، چاہے سعودی عرب ہو، تیونس ہو، مصر ہو، یمن ہو، ہر جگہ عوام کا جو ہے وہ قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ قتل عام ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور صرف اپنے مفادات، جہاں تک ان کے مفادات ہوں گے وہیں تک یہ آگے بڑھتے ہیں اور اس سے زیادہ کوشش بھی نہیں کرتے، اور بلکہ عوام کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ عراق کی صورتحال دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں کہ جہاں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں بظاہر طالبان یا القاعدہ کے ٹھکانوں پر یہ بمباری کرتے ہیں، اور وہاں پر آئے دن جو ہے وہ عام شہری جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ لیبیا کے عوام کی مدد کے لیے آئے ہیں، تو اگر لیبیا کی عوام کی مدد کے لیے آئے ہیں تو اس کے پڑوس میں بحرین کو ہے، بحرین میں ان کو کیا تکلیف ہے یا وہاں پر ان کو جو ہے وہ کیا مشکل ہے کہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ بیرونی افواج وہاں آ سکتی ہیں، حکومت کی مدد کر سکتی ہیں اور عوام کا قتل عام کر سکتی ہیں، اور قتل عام کیا گیا وہاں پہ۔ تو یہ دعویٰ کہ وہ لیبیا کے عوام کی مدد کے لیے آئے، تو عوام کی مدد سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہی تیل کی جو دولت ہے، تیل کے جو ذخائر ہیں، تیل کے جو کنویں ہیں، ان پر ان کی نگرانی ہے، اور اصل اختلاف بھی جو ہے اسی بنا پر ان میں پیدا ہوا تھا۔
جی جی، ناظرین ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے سیاسی امور کے ماہر جناب قندیل عباس صاحب۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم آپ کا۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
قندیل عباس صاحب، بات ہو رہی ہے لیبیا کی صورتحال پر، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مغربی ممالک اس دعوے سے لیبیا میں مداخلت کر رہے ہیں کہ وہ عوام کی حمایت کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیل اور اس طرح کے اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت، قیادت کا مسئلہ تھا ان ممالک میں آپس میں کہ اس کارروائی کی قیادت کون کر رہا ہے، اس پر اختلاف رہا۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ عراق یا افغانستان میں امریکہ سب سے آگے آگے رہا، باقی ممالک اس کے پیچھے پیچھے رہے، کچھ نے مخالفت کی، بعد میں ساتھ میں آ گئے، لیکن لیبیا کے مسئلے میں ہم کو امریکہ اتنا آگے نہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ فرانس اور دوسرے ممالک زیادہ آگے نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا امریکہ نے کچھ سبق لیا ہے افغانستان اور عراق سے، یا اس کے اپنے اندرونی حالات اس طرح کے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 17 مارچ کو یونائیٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن آئی تھی، ریزولوشن نمبر 1973، اس میں دو بنیادی باتیں اس وقت مینشن کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو اتحادی فورسز ہیں وہاں جا کر ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ نو فلائی زون قائم کریں، اور اس کے اندر دوسری بات یہ تھی کہ جو لیبیا کے حکمران ہیں یا ان کے ساتھی ہیں، ان کے اثاثے جو یورپ میں ہیں وہ منجمد کر دیے جائیں۔ نو فلائی زون کرنے کو قائم کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کی جو ایئر فورس ہوتی ہے اس کو ناکارہ بنا دیا جائے تاکہ وہ اڑنے کے قابل نہ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن ہی فرانسیسی فورسز نے وہاں پہ جو اٹیک کیا ہے وہاں کے ہوائی اڈوں کی بجائے زمینی فورسز کو نشانہ بنایا لیبیا کی، جو کہ سب سے پہلی وائلیشن تھی ایک لحاظ سے جو یونائیٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن آئی تھی اس کی۔ اور اس کے بعد جب تھوڑی سی ریئلائزیشن ہوئی ان کو اور میڈیا کے ذریعے یہ بات آئی کہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ہوائی اڈے تھے لیبیا فورس کے، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد تقریباً انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم نے لیبیا کی جو ہوائی فورس ہے اس کو ناکارہ بنا دی ہے۔ اب توقع یہ کر رہے تھے مغربی ممالک کہ جب وہ جو ہوائی طاقت ہے لیبیا کی اس کو ختم کریں گے تو جو باغی ہیں وہ بنغازی کے ساتھ ساتھ ترابلس اور باقی شہروں پر بھی فوری طور پر قابض ہو جائیں گے اور اس طرح ان کو ایک کامیابی مل جائے گی۔ لیکن ہوائی اڈوں پر حملوں کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ اب جو باغی تھے وہ ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی. اور دوسری طرف خود قذافی صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو اب اس صورتحال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ابہام پایا جا رہا ہے ضرور کہ یہ جو فورسز وہاں پہ آئی ہیں اگرچہ امریکہ ان کی قیادت کر رہا تھا اور اسی نے ان کو انیشیٹو دیا ہے, لیکن اب میڈیا میں بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ آئے کس مقصد کے لیے, ان کا اصل مقصد کیا ہے, کیا وہ قذافی کا اقتدار ختم کرنا چاہتے ہیں, کیا وہاں پر وہ باغیوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, یا کیا اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ تیل کی سپلائی جاری رکھا جائے. یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن کا ابھی تک وہ جواب نہیں دے پا رہے. جہاں تک قرارداد کی بات ہے یونائیٹڈ نیشن کی, وہ تو صرف نو فلائی زون قائم کرنے کے لیے تھی, اور نو فلائی زون قائم کرنے کے بعد ان کو مزید مداخلت کا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا گیا. دوسری طرف جو نیٹو کے اندر اختلافات کی بات آپ نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بالکل سبق سیکھا ہے, وہ عراق ہو یا افغانستان, لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ اس وقت امریکی معیشت انتہائی کمزور ہو چکی ہے اندر سے, اور اندرونی سطح پر ایک خاص دباؤ ہے امریکی حکمرانوں پر, کیونکہ امریکی عوام یہ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ پھر ایک دفعہ ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو شریک کر لیتا ہے جس کا انجام انہیں معلوم نہیں ہے, جس طرح عراق اور افغانستان میں ہوا ہے, تو ظاہر ہے وہ ان کا خیال ہے کہ سارا اس کا بوجھ امریکی عوام کے اوپر آئے گا. تو اس بنیاد پر جب اندرونی دباؤ بڑھا تو امریکہ نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا اور نیٹو فورسز کو آگے کر دیا.
جی قندیل عباس صاحب, یہ دیکھنے میں آیا کہ مغربی ممالک پہلے خاموش رہے اور قذافی کی طرف سے انقلابیوں پر فضائی حملے ہوتے رہے اور کئی ملکوں میں قتل عام ہوا, عام شہری بھی اس میں مارے گئے, خاموش رہے اور ایک مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اچانک پھر یہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ نو فلائی زون قائم کیا جائے اور بعد کے تغیرات بہت تیزی سے انجام پاتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟
دیکھیے اصل بات یہ کہ اس وقت لیبیا کے جو باغی فورسز ہیں, ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو قیادت ہے وہ قذافی کی جو اسپیشل فورسز تھیں وہ اسائکا فورسز کے نام سے اسپیشل فورسز تھیں, اس کے کمانڈر کا نام ہے فتح یونس, جو ان باغی فورسز جو قذافی کا ساتھ چھوڑ کر باغی فورسز سے مل گئے ہیں اور وہاں پر باغی فورسز کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ کمانڈر تو چلا گیا باغی فورسز کے ساتھ, لیکن ان کے جو جوان تھے, ان کی جو فورسز تھیں, انہوں نے اپنے کمانڈر کا ساتھ نہیں دیا, وہ ابھی قذافی کے ساتھ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد, اور یہ وہاں پر جو باغیوں کی فورس ہے ابھی آرمی آف فری لیبیا کے نام سے فتح یونس اس کو کمانڈ کر رہے ہیں, اور جو ان کی عبوری کونسل قائم کی گئی ہے باغیوں کی جس کا نمائندہ محمد جبرائیل جو ہے وہ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اب یہ دونوں پرسنالٹیز ایسی ہیں, محمد جبرائیل بھی اور فتح یونس بھی, جن کے ساتھ مغربی طاقتیں اپنے تعلقات اور مراسم بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور بلکہ محمد جبرائیل کو تو ابھی لندن انوائٹ بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ یہاں پہ آئے تاکہ لیبیا کے فیوچر کی پلاننگ کر سکیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر قذافی کو اقتدار سے ہٹاتے ہیں تو فیوچر کیا ہوگا لیبیا کا, کون آئے گا, وہ خلا کون پر کرے گا, اس لیے کہ جو باغی فورسز کے اندر سڑکوں پر مظاہرہ کرنے والے عام عوام ہیں ان میں اور باغی فورسز کے سٹائل میں بہت فرق ہے. خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ باغی فورسز عوام کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ اس طریقے سے بنا نہیں پائی ہیں جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی, کیونکہ عوام جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں, اس میں ریلیجیس ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں, لیکن باغی فورسز میں وہی سیکولر سٹائل ہے اور ان کے یعنی مغرب کا طرف وہ بیکاری کی نظروں سے دیکھ کر وہ چاہ رہے ہیں کہ مغرب کی حمایت سے وہ کوئی کامیابیاں حاصل کریں. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں عوام کی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی جو اسپیشل فورسز ہیں آرمی آف فری لیبیا کے نام سے. اب یہ ایک انتہائی گمبھیر سی صورتحال بن رہی ہے, کیونکہ عوامی انقلاب یا عوامی انداز میں جو تحریک چلی تھی ان کا ایک اور مقصد تھا, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ظلم کی حکمرانی کو ختم کیا جائے اور عوامی رائے کو اہمیت دی جائے اور عوام کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنی منزل کا تعین خود کر سکیں. لیکن مغربی فورسز اور امریکہ کے آنے کے بعد اب وہ ایک انجینئرڈ چینج کی بات ہو رہی ہے، ایسی چینج جس میں امریکہ اور مغربی ملکوں کے مفادات تو پورے ہوں. ایسی جب کوئی چینج آتی ہے تو ظاہر ہے اس میں عوام کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور نہ عوام وہاں کی اس کو ایکسپٹ کریں گے.
جی
میں
جی
سمجھتا ہوں کہ اس میں خود ان کو بھی مشکل ہوگی جو بیرونی فورسز ہیں، اور لیبیا کے اندر بھی اس سے حالات مزید خراب ہوں گے.
بہت بہت شکریہ جناب قندیل ربا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. اور اس کا حوالہ جو ہے قائد انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر میں بھی دیا کہ مغربی ممالک ان حالات اور تغیرات کو دیکھ کر پہلے تو دم بخود رہ گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. اس کے بعد انہوں نے ایک کوشش یہ کی کہ کچھ مہرے خالی بدل جائیں، یعنی کچھ افراد چلے جائیں، باقی جو افراد رہیں وہ بھی ان کے اپنے رہیں، بس نئے چہرے ہوں. جب عوام بیدار ہو چکے ہیں اور حالات کو پوری طرح سے وہ سمجھ چکے ہیں، اور اتنی بڑی تحریک انہوں نے شروع کی ہے کہ ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر ان کی جانیں بھی گئی ہیں، اس کے بعد تحریک جاری ہے، کیا امریکہ کا یہ حربہ کامیاب ہو سکے گا؟
لیکن دراز مدت میں تو امریکی جو ہیں وہ اپنے مفادات جو ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے، جس طرح وہ عراق میں نہیں کر سکے، جس طرح وہ افغانستان میں نہیں کر سکے، اور وہاں اپنی صرف انا کی خاطر، انانیت کی خاطر وہ اپنے فوجوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں پر اپنی کامیابی کو جو ہے وہ شو کریں. جس انداز میں عراق میں داخل ہوئے تھے، جس انداز میں وہ افغانستان میں داخل ہوئے تھے، اور جس طریقے کا مغربی میڈیا اور خود امریکی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا، جیسے کہ بس افغانستان جو ہے وہ آزاد ہو گیا، افغانستان کے عوام جو ہے سکھ اور چین کا سانس لیں گے، عراق کے عوام جو ہے وہ آزادی کا استقبال کریں گے، خیر مقدم کریں گے، اور وہ آزادی جو امریکہ تحفے میں لے کے آیا ہے اس کو بہت پذیرائی ملے گی. لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہاں کیا صورتحال بنی اور کیا نتیجہ جو ہے وہ امریکہ کو ملا. یہی صورتحال اگر لیبیا کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اگر وہاں پر بیرونی فورسز مکمل طور سے مداخلت کرتی ہیں تو جو صورتحال عراق میں ہوئی، جو افغانستان میں ہوئی، وہ اس سے بہتر صورتحال جو ہے وہ لیبیا کے حوالے سے ہم توقع نہیں رکھتے. اور عوام جو ہیں، چونکہ اس تحریک کے پیچھے جو تحریکیں اس وقت پورے اس خطے میں اٹھی ہیں، شمالی افریقہ یا عرب ممالک میں، اس کے پیچھے جو ہے وہ عوامی فورسز ہیں، عوامی قیادت ہے، اور اس میں ان کا اپنا قومی تشخص اور حمیت اور غیرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اور دینی عنصر جو ہے ان تحریکوں میں جو ہے نمایاں ہے. اور بہت زیادہ جو ہے وہ امریکہ کو اس صورتحال سے کہ وہاں صرف مہرے بدل کر جو ہے وہ معاملات کو ٹھنڈا کر لے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہوگا امریکہ کے لیے.
جی قائد انقلاب اسلامی کے ہی خطاب اور ان کے تجزیے کے تناظر میں کچھ باتیں اور کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ مغربی ممالک کا یہ ہر بار کہ خالی مہرے بدل جائیں، شکل ڈھانچہ وہی رہے. دوسری بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ عوام کی غیرت و حمیت مجروح ہوتی رہی.
جی
ان ممالک میں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں، حکام کا طرز عمل کچھ اس انداز کا رہا کہ جو عوام کے جذبات سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں، جیسے فلسطین کا مسئلہ یا دیگر مسائل، ان کے سلسلے میں بھی ان کی پالیسیاں ایسی رہیں کہ ان کے عوام کے جذبات مجروح ہوئے. اس پر آپ مزید روشنی ڈالیں.
جی رہبر انقلاب اسلامی نے جو اپنے حالیہ خطاب میں تفصیل سے اس کا جائزہ لیا ہے اور جس زاویے سے ان مسائل کو دیکھا ہے، وہ بالکل حقیقت سے نزدیک تر ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خطے کے عوام جو ہیں وہ پچھلے 30-32 برسوں سے جو ہیں وہ ان مسائل کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لمس کر رہے تھے کہ ان کے قومی مفادات، اسلامی مفادات، مذہبی مفادات، اور حتی سیاسی مفادات، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور معاشی مسائل، ان سب میں جو ہے وہ عوام کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا، ان کی امنگوں کو بالکل سختی سے کچل دیا گیا تھا، اور جو کچھ مغرب سے ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا ان کے حکام جو ہیں وہ کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ ان کو مزید کچھ دن اور حکومت کرنے کا موقع مل جائے. اس پورے علاقے میں آپ دیکھ لیں، جہاں مثلا لیبیا ہے یا تیونس ہے، یہاں پر بظاہر مصر ہے، یہاں بظاہر الیکشن بھی ہوتے تھے، انتخابات بھی ہوتے تھے، اور عوام اس میں ووٹ بھی ڈالتے تھے، اور پچھلے 30-40-25 برسوں سے جو ہے ایک ہی آدمی، ایک ہی شخص جو ہے، یا ایک ہی پارٹی جو ہے وہ، حتی ایک ہی پارٹی نہیں، ایک ہی شخص جو ہے وہ حکمرانی کر رہا تھا، اور ذاتی جسے کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی، جیسے سعودی عرب میں ہے، جیسے مراکش میں ہے، جس طرح اردن میں ہے، یعنی وہاں پر شاہی حکومت، شاہی نظام حکومت ہے، اور موریسی ہے. جبکہ مصر میں، تیونس میں اور یمن میں یہاں انتخابات ہوتے ہیں، پارٹی موجود ہے، الیکشن ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی تقریباً کم و بیش وہی صورتحال ہے کہ جو سعودی عرب میں ہے، کہ ایک خاندان کی حکومت، ایک شخص کی حکومت جو ہے وہ سب کچھ اپنے اختیار میں لیے بیٹھی ہے. اور لطف کی بات یا میں کہوں گا المیہ یہ ہے کہ عوام کے مفادات، قومی مفادات، ملکی مفادات کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر رکھا ہے، اور جو کچھ انہیں مغرب سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور قوموں کی غیرت اور حمیت کا جنازہ جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں. لیبیا نے جو ہے وہ اگرچہ بہت انقلابی اقدامات کیے، بہت جو چہرہ لیبیا کا تھا وہ بہت ہی انقلابی اور جلی چہرہ تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے، دنیا نے دیکھا کہ کرنل قذافی نے اپنے پورا ایٹمی ریئیکٹر، ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ اکھاڑا اور کشتیوں میں بھیج کے جو ہے یورپ روانہ کر دیا، مغرب کے حوالے کر دیا، اور بالکل ایک دم ہتھیار ڈال دیے، اور وہی صورتحال انہوں نے اختیار کر لی کہ جو مصر کی تھی، جو تیونس کی تھی، اور بظاہر جو ہے وہ مغرب کے یا امپریلسٹی طاقت کے مخالف تھے یہ کرنل قذافی، لیکن جب ان کا حقیقی چہرہ سامنے آیا تو دنیا نے دیکھا کہ یہ تو مصر سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، یہ تیونس سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. تو بہرحال جیسے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قومیں جو ہیں وہ بیدار ہو چکی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ جو ہے اسلامی، دینی، مذہبی اور ملی وہ بیدار ہوا ہے، اور یہ خصوصیت جو ان تحریکوں کی یہی ہے کہ اس میں جو ہے جو ان کی قومی دولت و ثروت اور قومی حمیت اور غیرت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے پچھلے 30 برسوں کے اندر، اس کے خلاف جو ہے لوگ اٹھے ہیں اور اس کو مزید جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
جی ایک چیز یہ بھی بہت عجیب ہے کہ کرنل قذافی نے واقعی مغرب کی خدمت کی اور شروع کیا تھا انقلابی شبیہ اپنی قائم کی، ایک انقلابی کی، اور بعد میں پھر خدمت بہت زیادہ کی، ظاہر ہے ایٹمی ریئیکٹر اٹھا کے دے دیا. ایٹمی ریئیکٹر دینے کے بعد ایک دو بیان ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور تعریف میں آئے.
جی
اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہی ممالک کرنل قذافی کی حکومت گرانے کے لیے، اور وہ جن محرکات کی وجہ سے بھی، جن اہداف کی وجہ سے بھی تلے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو سبق نہیں ملتا اس سے؟
ظاہراً تو ایسا ہی ہے کہ حکومت اور اقتدار کی جو چاشنی ہے اس کو یہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ ایک دن بھی صحیح، یعنی ایک دن بھی انہیں اگر موقع مل جائے تو یہ اقتدار جو ہے وہ چھوڑنے پر جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے، اور سبق بھی جیسا کہ آپ نے کہا نہیں لیتے. صدام کا کردار جو ہے سب کے سامنے ہے کہ امریکہ نے، یورپ نے اس کو 30-32 برسوں تک اس کو پالا پوسا، اس کو بھرا، اس کو ڈکٹیٹ کیا، اس کو مکمل طور سے سپورٹ کیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا حشر کیا سب کے سامنے ہے. مصر میں 30 برسوں تک حسنی مبارک کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اقتدار ان کے ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے، تو مغرب نے، امریکہ نے جو ان کا سب سے بڑا پشت پناہ اور حامی تھا، ان سے حمایت اٹھا لی. یہی صورتحال تیونس میں بھی دیکھنے میں آئی، یہی جو ہے وہ ہم یمن میں بھی دیکھیں گے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ مصر میں، معذرت چاہوں گا، لیبیا میں کرنل قذافی کے حوالے سے بھی ہے. اور امریکہ کو یا مغرب کو کسی شخص سے، کسی فرد سے جو ہے وہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں. جب تک ان کا مہرہ، ان کا پٹھو ان کے مفادات کی نگرانی کرتا رہے گا، حمایت کرتا رہے گا، ان کو سپورٹ کرتا رہے گا، ان کی چاپلوسی کرتا رہے گا، اس وقت تک وہ اس کی حمایت کرتے رہیں گے. اور جب دیکھیں گے کہ اب اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ معاملات نکل رہے ہیں، تو وہ اسے استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے جو ہے کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے رہے ہیں. اور تاریخ جو ہے وہ بہت دور کی نہیں، نزدیک کی جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے. شاہ ایران سب سے بڑا اس علاقے میں جو ہے امریکہ کا پٹھو تھا، مہرہ تھا، اور جب یہاں سے وہ فرار ہو کے، جبکہ اس کی ابھی حکومت یہاں باقی تھی، اس کا وزیر اعظم ایران میں حکومت کر رہا تھا، اور وہ علاج معالجے کے بہانے جو ہے وہ یہاں سے امریکہ گئے تھے، تو اس وقت شاہ ایران اور اس کے ہمراہیوں سے جو ہے وہاں پاسپورٹ طلب کیا گیا، ان سے ویزا چیک کیا گیا، ان سے عام شہری والا جو ہے برتاؤ امریکہ نے کیا، اور بہت زیادہ عرصے تک اپنے ہاں نہیں رکھا، انہیں ایک ہاسپٹل میں لے جا کے جو ہے وہ رکھا بحیثیت مریض، اور کسی شخص سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں دی گئی، میڈیا پہ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور نہایت بے عزتی اور ذلیل اور رسوا کر کے جو ہے شاہ ایران کو امریکہ سے نکلنا پڑا، اور مصر میں جا کر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے پناہ لی. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال عبرت کا باعث ہیں حکمرانوں کو، حکمران طبقے کو، ان سیاستدانوں کو جو حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، جو حکومت کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ کی چاپلوسی یا مغرب کی چاپلوسی یا اس کے سہارے آنا چاہتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ ان کا حشر جو ہے وہ صدام سے یا شاعران سے یا حسن مبارک سے بہت زیادہ بہتر ہونے والا نہیں ہے.
جی ایک بڑی اچھی بات آپ نے کہ مجھے ایک چیز یاد آئی اسی دوران آپ کی گفتگو کے دوران کہ صدام کو جس وقت پھانسی لگائے گی، ایک خبر تھی یاہو پہ میں نے دیکھی تھی، کافی تفصیلی خبر، اس میں وہ رپورٹ دی گئی تھی اس بات کی کہ بش خاندان اور صدام کے خاندان میں رشتہ بڑا طولانی رہا ہے اور پہلے دوستی کی لمبی تاریخ رہی ہے حالات خراب ہونے سے قبل. لیکن جس وقت صدام کو پھانسی دی گئی اس وقت جارج ڈبلیو بش سو رہے تھے، سونے چلے گئے تھے اپنے ٹائم پہ، کچھ 10 بجے یا 11 بجے رات کا ٹائم تھا کہ سونے چلے گئے، اور اگلی صبح انہوں نے ان کے مشیروں نے بتایا کہ ان کو تو پھانسی دے دی گئی. میں چاہوں گا بہت اختصار سے، ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، لیبیا اور بحرین ان دونوں ممالک کے حالات یکساں ہیں، عوام نے عامروں کے خلاف قیام کیا ہے، انقلاب جاری ہے، لیکن اس سلسلے مغربی ممالک کی بھی پالیسیاں الگ الگ ہیں اور حتیٰ بحرین کے مسئلے میں علاقے کے ملکوں کی بھی پالیسیاں کچھ الگ نظر آ رہی ہیں، اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بحرین میں بھی جو تحریک اٹھی ہے وہ وہی تحریک ہے کہ جو مصر میں اٹھی، جو تیونس میں اٹھی، جو
ہم 30 سیکنڈ کا وقت
جس کا ہم یمن میں مشاہدہ کر رہے ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بحرین جو ہے وہ مکمل طور سے شاہی نظام رکھتا ہے اور امریکہ کا ایک بڑا فوجی اڈہ شمار ہوتا ہے اس علاقے میں، اور امریکہ اتنی آسانی سے اس اڈے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ لیبیا اور بحرین کی مماثلت کے باوجود ایک جگہ جو ہے فوجی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ایک جگہ شاہی حکومت کی حمایت کی جا رہی ہے کہ وہ عوام کو کچلنے کا اختیار رکھتی ہے.
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے خیالات ملاحظہ فرمائے سید ساجد رضوی کے اور قندیل العباس صاحب کے. امید ہے کہ حالات اسی رخ پہ جائیں گے جس رخ پہ عوام چاہتے ہیں. اگلی ملاقات اور اگلی گفتگو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.